إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے اس گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی اس کوشش کو کامیاب فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ لوگ یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں اس مقصد میں آپ سب کو کامیاب کریں. ایسی مجلسیں جو خاص طریقے سے اللہ کے گھروں میں ہوتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مسجد، جو یہ مسجدیں ہیں جو اللہ کے گھر ہیں، اگر ان مسجدوں میں اگر کچھ لوگ جمع ہو کر کے اللہ کے کلام کی اور اللہ کے کلام کی جو شرح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اسے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نزلت علیہم السکینہ، کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، ایسی مجلسوں میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان مجلسوں کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا تذکرہ اللہ کے پاس جو مخلوق ہے یعنی فرشتے، ان کے سامنے تذکرہ کیا کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، میرے نیک بندے ہیں جو میرے گھر میں جمع ہو کر کے میرے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بڑا ہی فخری انداز میں یہ تذکرہ ہوتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے یہ ذکر، یہ ان لوگوں کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے. جی، دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس طرح کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، کم سے کم اس کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جب وہ ایک نیتی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ حاضر ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کا درجہ بہت اونچا ہو جاتا ہے، اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. اس سلسلے کی ایک حدیث ہے، حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اللہ کے فرشتے جب جا کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم گزر رہے تھے تو ہمیں قوم ملی، جو قوم تیرے گھر میں بیٹھ کر کے تیرے دین کی، تیرے جو کلام کی وہ تلاوت کر رہے تھے، اسے سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، پورے دین کے تعلق سے یہ بات ہے اور پورا دین اس میں شامل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے سوال جو ہے جب اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے تو اس کو یہ پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہوتا ہے کہ وہ قوم ایسی ہے کہ میں نے انہیں معاف کیا. تو فرشتے کہتے ہیں، اس میں ایک آدمی ایسا بھی تھا، اے اللہ، اس میں فرشتے کہتے ہیں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اس نیت سے نہیں آیا تھا، یعنی باقاعدہ وہاں جا کر کے ہم کچھ سیکھ کر کے آئیں گے، ایسی کسی نیت سے نہیں آیا تھا، بس ایسے ہی چل رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی بیٹھ گیا، وہ کچھ اس طرح کی نیت کر کے نہیں آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا پھر فرمان ہوتا ہے کہ جانے دو، میں نے سب کو معاف کر دیا، اولئک قوم لا یشقی جلیسہم، عربی میں یہ الفاظ اس میں آتے ہیں، کہ یہ تو ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا, جو صرف بیٹھا بھی ہے تو ان کے لیے جو ہے یہ معافی کا اعلان. یہ چند باتیں تھیں جو خاص طریقے سے اس طرح کی مجلسوں کے بارے میں ہوتی ہیں, میں نے آپ کو پیش کی ہیں. ویسے جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی اور یقینی طور پر آپ کے ذہن میں یہ بات پہلے سے ہوگی کہ یہ کوئی ایسی تقریر کی مجلس نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی یہ ہفتہ واری جو تقریروں کے پروگرام ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی یہ پروگرام ہوگا, بلکہ یہ جس طریقے سے کلاس روم میں درس ہوتا ہے, جیسے ٹیچر کلاس میں جا کر کے وہاں جو بھی اسٹوڈنٹ حاضر ہوتے ہیں ان کو تعلیم دیتا ہے, ان کو سکھاتا ہے, بالکل اسی طرح سے یہ ایک تعلیم ہوگی, ایک کورس ہوگا جس کورس کو یہاں مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ. تو اس طرح کی ایک تعلیم ہوگی, یہ کوئی عام تقریر یا درس کا معاملہ نہیں ہوگا جو عام طریقے سے ہوا کرتا ہے. آپ کو باقاعدہ جس طریقے سے مدرسے میں پڑھنے والے بچے جب مدرسے میں جاتے ہیں تو وہاں ایک کورس ہوتا ہے, اس کورس کے لحاظ سے وہ پڑھتے ہیں, اس کورس کے بہت سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں, تو اسی طرح کا یہ دو سبجیکٹ ہے جو آپ کے سامنے عصر سے مغرب تک انشاءاللہ ہر ہفتے اتوار کو عصر سے لے کے مغرب تک یہ درس چلتا رہے گا, دو درس پر یہ مشتمل ہوگا. یوں سمجھ لیجئے کہ دو سبجیکٹ ہوں گے جو اسے اس وقت میں کور کیا جائے گا. اسی لیے جو عام طریقے سے کلاس روم کا ماحول ہوتا ہے وہی ماحول اس درس کا ہوگا, جو تقریروں کا ماحول ہوتا ہے وہ ماحول نہیں رہے گا کہ کوئی شخص آیا بیٹھا سنا چلا گیا, کوئی معاملہ نہیں ہے اس کا, ویسا کوئی ماحول نہیں ہوگا یہ. بلکہ یہاں جس طریقے سے ایک کلاس میں لوگ حاضر ہو کر کے علم حاصل کرتے ہیں, ان سے سوال و جواب بھی ہوتا ہے, ان سے سوال بھی کیا جاتا ہے, وہ جواب بھی دیتے ہیں, اور جو باتیں پیش کی جاتی ہیں کلاس میں وہ کلاس کی باتیں ان کو یاد بھی رکھنی پڑتی ہیں, اسی طرح کا یہ انداز ہوگا کہ آپ کو چیزیں جو پیش کی جائیں گی اسے یاد رکھنا ہوگا. جیسے کلاس میں حاضری بہت اہمیت رکھتی ہے, اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, بہت ضروری چیز مانی جاتی ہے, ویسے یہاں بھی حاضری کی اپنی جگہ پر اہمیت ہوگی, حاضر ہونا ہے. اگر کوئی شخص حاضر نہیں ہوا ہے, یعنی ابھی سے آپ یہ ذہن میں بیٹھا لیں چیزوں کو, ایسا ہوتا ہے کبھی کام پڑ گیا سنڈے کو اسی وقت میں کام پڑ گیا کہیں چلے گئے, تو کبھی کبھی جو لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی یہاں بھی کلاسوں میں غیر حاضری ہو جایا کرتی ہے, تو جس طریقے سے ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی حاضر نہیں ہوئے تو اس دن کیا ہوم ورک ہے, کیا کلاس کا جو ہے کام, کیا باتیں سکھائی گئی تھیں, وہ ضروری ہوتا ہے ان کو حاصل کرنا جاننا, ویسے ہی جو ہے آپ کا بھی اس میں طریقہ ہونا چاہیے, اور یہی صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو علم دیا کرتے تھے وہ علم دو طرح سے ہوتا تھا, ایک تو خطبوں وغیرہ کا انداز ہوتا تھا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیے تو خطبے میں بھی بہت ساری آپ کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ ایسی ہوتی تھیں جو نصیحت کی ہوتی تھی, اور بہت ساری باتیں ایسی بھی آ جاتی تھیں جو خاص طریقے سے علم کے تعلق سے, یعنی کچھ نئی بات جو پہلے سے نہیں جانتے تھے اس کو سکھانے کے لیے بھی آپ پیش کیا کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطبوں کے علاوہ دروس بھی باقاعدہ جو ہوتے تھے, ان دروس کے اندر صحابہ کرام میں سے ہر کوئی حاضر نہیں ہو پاتا تھا, کیونکہ صحابہ کرام کے اپنے اپنے کام بھی ہوا کرتے تھے, وہ اپنے کاموں میں مشغول بھی رہا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تعلق سے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے, اس باب کا نام رکھا انہوں نے باب التناوب فی العلم, یعنی علم میں باری متعین کر لینا. جب یہ محسوس ہو کہ ہم اس ہفتے نہیں حاضر ہو پائیں گے, ہمارے لیے کوئی ضروری کام آ گیا, ہم سفر میں کہیں چلے گئے اور اس کی وجہ سے ہم حاضر نہیں ہو سکتے ہیں, تو صحابہ کرام میں طریقہ کیا اپنایا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ایک ساتھی انصاری ساتھی جو پڑوس میں تھے, یہ دونوں آپس میں طے کر لیے تھے کہ میں جس دن مجھے نہیں جانا ہے تو یہ جائیں گے انصاری صاحب, اور جو کچھ بھی علم کی باتیں ہوں گی وہ سب سیکھ کر کے آئیں گے تو آ کر کے مجھے سکھائیں گے. یعنی ایسا نہیں کہ جو حصہ چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا, ویسا نہیں, جو ان کو سیکھ کر کے جو آئیں گے, میں حاضر نہیں ہو سکا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نہیں ہوئے, اور جو حاضر ہو کر کے ان کے ساتھی سیکھے ہیں وہ آ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں گے. اسی طریقے سے عمر بن خطاب اپنی باری میں آئیں گے تو جو کچھ سیکھ کر کے جائیں گے اپنے انصاری ساتھی کو وہ بتائیں گے. یہ طریقہ رکھا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو جو صحابہ ہر درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر نہیں ہو پاتے تھے, تو ایسا نہیں کہ جو چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا, جو نہیں حاصل کر سکے اس کے لیے وہ کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ اس کو دوسرے لوگ جو حاصل کیے ہیں ان کے ذریعے سے اسے حاصل کر لیں, اس کو چھوڑ نہ دیں, اس کو حاصل کر لیں, یہ ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا. تو میں یہ تمیز اسی لیے باندھ رہا ہوں کہ آپ بھی جیسے کسی شخص کو کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے اور وہ حاضر نہیں ہو سکتے ہیں, تو یہ جو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی, جو دروس ہوں گے, ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے, یہ تعلق جڑا ہوا رہتا ہے. آج کا جو درس ہوگا آئندہ ہفتے اس کا کچھ نہ کچھ اس سے تعلق جڑا ہوا رہتا ہے. تو یہ تعلق جڑے رہنے کی وجہ سے جو پہلے درس ہو چکا ہو اور آپ نے اسے اس دن آپ حاضر نہیں ہو پائے, تو جو بھی اس کا طریقہ ہو, جیسے بہت سارے لوگ ریکارڈ کیے ہوئے ہیں یا بہت سے لوگ جو حاضر ہوئے تھے ان سے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے پہلے والے درس میں جس میں میں حاضر نہیں ہو پایا تھا کیا بات تھی. یہ اس کا کم سے کم درجہ ہے, ورنہ یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ جو سامنے موجود ہے اس کے مرتبے کو وہ نہیں پہنچ سکتا جو موجود نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بعد میں آنے والے لوگوں کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ دو چیزیں تھیں ان کے پاس جس کی وجہ سے ان کی اہمیت بعد میں آنے والے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے, اور بعد میں آنے والا کوئی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. علم کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ویسے اور فضائل کے تعلق سے باتیں دوسری ہیں, لیکن علم کے تعلق سے صحابہ کرام کی فہم اور سمجھ کے تعلق سے جب اسے فوقیت دی جاتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ سامنے سنے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بالمشافہ سنا ہے, عربی میں بالمشافہ کہتے ہیں, سامنے سنے ہوئے ہیں. اور بعد میں جو بھی آئے گا, صحابہ نے تابعین کو بیان کیا تو تابعین نے صحابہ سے سنا, ڈائریکٹ نہیں سنا ہے, وہی باتیں صحابہ ان سے بیان کیے ہوں گے, لیکن دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. ایک آدمی جو سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ایک آدمی جو سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے سنتا ہے, دونوں میں کافی فرق ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام کا مقام دین کی سمجھ کے لحاظ سے اس لحاظ سے بڑا اونچا ہے. ایک تو ان کی عربی زبان اصلی زبان تھی, اور دوسرے یہ کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے تھے. ایسے ہی جتنا آگے بڑھا معاملہ, یعنی تابعین جنہوں نے صحابہ سے سنا, جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا تھا, ان کا جو مقام تھا وہ بعد میں آنے والے لوگوں کا نہیں ہو سکا. جتنا یہ چیز آگے بڑھتی گئی اس میں جو ہے بعد میں کمی آتی گئی ہے. اس لیے کوشش تو پہلے یہی ہونی چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ حاصل کریں گے, ڈائریکٹ یہ باتیں سنیں گے. اگر کبھی کسی وجہ سے بہت ضروری کام پڑ گیا اور حاضر نہیں ہو سکے, تو حاضر نہ ہونے کی صورت میں اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یدرک جلہ, جسے آپ مکمل نہیں حاصل کر سکے تو کم سے کم اس کا اکثر حصہ تو حاصل ہو جائے. کبھی اس کو عربی میں یوں بھی کہہ لیتے ہیں, ما لا یدرک جلہ لا یدرک کلہ, اگر کوئی چیز اکثر حاصل نہیں ہو سکے تو تھوڑا ہی صحیح حاصل ہو جائے, اتنا تو کم سے کم کوشش کر کے دیکھیں گے کچھ تو حاصل ہو جائے. تو کچھ حاصل ہونے کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حاصل کیے ہوئے تھے ان سے یہ باتیں سن کر کے حاصل کی جائیں, یا جو ریکارڈ ہے جو بھی جو اس کو یہاں پہ محفوظ کرنے کا جو بھی طریقہ ہے, جن طریقوں سے محفوظ کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس کا وہ کم سے کم درجہ ہوگا, صحیح درجہ اس کا یہی ہے کہ ڈائریکٹ حاضر ہو کر کے اسے حاصل کریں. یہ آپ کو اس درس کے تعلق سے کچھ تمہیدی باتیں تھیں. اسی درس کے تعلق سے دو اور تمہیدی باتیں یہ بھی ہیں, اور یہاں سے سمجھیے کہ درس آپ کا شروع ہے. پہلی تمہیدی بات اس سلسلے میں یہ ہے, جیسے ہر نیک کام کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے سے شروع کرنے سے پہلے ہی آدمی کو اپنی اپنی نیتوں کا جائزہ لے لینا چاہیے, اور پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لینی چاہیے, کیونکہ نیتوں کی اصلاح سے ہی انسان کے اعمال کا دار اسی پر دار و مدار ہوتا ہے, اور اسی کی اصلاح سے اس کے اجر و ثواب کا معاملہ جڑا ہوا ہے. اسی لیے ہر کوئی اپنی اپنی نیت کو اس سلسلے میں اس کو جو ٹٹول کر کے دیکھ لے کہ نیت اس کی بالکل خالص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے اس کی حاضری ہوئی ہے, یہ نیت اس کے لیے ایک بڑے اجر و ثواب کا سبب بنتی ہے, اس لیے اس کے بارے میں پہلے سوچ لے. ویسے جو حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی ان حدیثوں میں چونکہ پہلی حدیث یہی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے باتیں تو آپ کے سامنے بعد میں آئیں گی ہی, نیت کا جو معاملہ ہے. لیکن صرف ایک جائزے کے طور پر میں نے یہ بات آپ سے کہہ دی کہ ہر کوئی اپنے آپ میں اس بات کو سوچ لے. دوسری بات یہ ہے, جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو کام شروع کرنے کے بعد اس کا طریقہ یہ ہے کہ چاہے وہ کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں تسلسل باقی رہنا چاہیے, جسے کہتے ہیں کنٹینیو اسے ہونا چاہیے, تسلسل و باقی رہنا چاہیے, اس کو بیچ میں ختم نہیں ہونا چاہیے, انقطاع نہیں ہونا چاہیے, بیچ میں وہ چیز منقطع نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر بیچ میں وہ چیز کٹ جاتی ہے تو جو شروع کی محنت ہوتی ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز شروع کرنے کے بعد جب تک آپ منزل کو نہ پہنچ جائیں تب تک اس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بیچ میں بیچ میں چھوڑنے سے انسان کی جو اب تک کی محنت تھی کہتے ہیں وہ برباد ہو جاتی ہے. یا علم کے تعلق سے جہاں تک ثواب کا معاملہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثواب ملے گا اجر ملے گا, میں بات جو کر رہا ہوں وہ علم کی کر رہا ہوں. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جاؤ میرا ایک جو ہے بندہ ہے خضر, اس کے پاس جا کر کے علم حاصل کرو, موسیٰ علیہ السلام نے جب راستہ پوچھا کہاں ہے, کیسے ہم پہنچیں گے اور ان سے پہچان کیسے ہوگی, تو جب انہوں نے اس کی شروعات کی قرآن میں سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ طے کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میری راستے میں موت تو آ سکتی ہے, موت کے علاوہ کوئی بھی چیز مجھے اس راستے سے روک نہیں سکتی ہے جب تک کہ میں ان سے علم حاصل نہ کر لوں. یعنی اپنی منزل پر پہنچے بغیر مجھے اس راستے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے, میں اس سے دور نہیں ہو سکتا ہوں. بالکل انہوں نے اس بات کو طے کیا اور طے کر کے اپنا کام جب شروع کیا تو جیسا کہ قرآن کی آیتوں میں اس کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ چلتے رہے چلتے رہے, کہیں بھی ان کو تھکان کا احساس نہیں ہوا, یہاں تک کہ مچھلی جب اپنا راستہ لے لی اور ان کی منزل مل گئی تب ان کو احساس ہوا کہ اب ہم تھوڑا تھک گئے ہیں. جب آدمی منزل اپنے سامنے رکھتا ہے کہ ہمیں فلاں منزل تک پہنچنا ہے تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی اس کو منزل تک پہنچنے سے پہلے تھکان کا احساس نہیں ہوتا ہے. جب منزل طے ہے کہ ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے, اسے حاصل کر لینا ہے, تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے کبھی تھکان کا احساس نہیں ہوتا. لیکن جب پہلے ہی تھوڑا یہ کبھی آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے یا حاضری کا اتنا زیادہ ان کو اس سلسلے میں احساس نہیں رہا, شعور نہیں رہا, تو منزل سے پہلے ہی آدمی تھک جاتا ہے. اور جب قافلہ چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں قافلے میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں لیکن منزل تک پہنچتے پہنچتے بہت سارے لوگ ساتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں, ایسے بھی معاملے ہوتے ہیں. لیکن منزل تک تو اگر پہنچنا ہے تو قافلے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. اسی کو ذہن میں رکھ کر کے اپنے دماغ میں رکھ کر کے آپ سلسلہ یہ شروع کریں. اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے شروع میں آپ سے کہا جو کلاس روم میں سکھائی جاتی ہیں. بڑے بڑے جو عالم لوگ ہوتے ہیں جو عالم کا کورس کرتے ہیں اس میں ان کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں, اور اس میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو عالم بن جاتے ہیں لیکن وہ صحیح سے اسے سیکھ بھی نہیں پاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی. اس لحاظ سے اسی ذہن کے ساتھ آپ آ کر کے بیٹھیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے سامنے کوئی بھی سننے والا یہ بھی کہہ دے کہ کیا یہ باتیں سمجھ لیں گے. ایسے موقع پر لوگ یہ سوال بھی کر دیتے ہیں, یہ باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کیا لوگ یہ باتیں سمجھ لیں گے. یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جو شیطان ایسے موقع پر دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجیے, فارسی میں بڑا مشہور ہے کہ مشکل نیست کی آسان شبد مرد رابایت کی ہراساں شبد, یہ فارسی زبان میں ایک شعر اتنا مشہور ہے کہ بعد میں تقریباً ہر زبان میں وہ بات جو ہے پیش کی جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی مشکل نہیں ہے جو آسان نہ ہو جائے, بس انسان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ اس سے ڈرنے کے بجائے یہ سوچ کر کے شروع کرے کہ اب سے پہلے کتنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے, دوسرے لوگ سیکھ سکتے ہیں, یہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ کلاس روم میں سیکھ سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے. ہمارے اندر ایسی کیا بات ہے کہ ہم نہیں سیکھ سکتے اس کو, یا ہم کو نہیں, ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا, ایسا کیا معاملہ ہے اس میں؟ جیسے دوسروں کو سمجھ میں آیا ہے ویسے ہمیں بھی سمجھ میں آئے گا. اسی کے ساتھ آدمی اس چیز کو شروع کرتا ہے تو کرتا ہے. کبھی کبھی پریشانی بھی ہوتی ہے. میں آپ میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے سامنے ہیں, میں نے ان سے یہ باتیں بھی کہی ہیں, جب بچہ کھڑا ہوتا ہے چلنا چاہتا ہے, جب تک زمین پر بیٹھتا ہے اس کے بعد چلنا چاہتا ہے تو سب کو دیکھتا ہے سب لوگ چل رہے ہیں. بچہ سوچتا ہے میں سب کیسے چلوں گا, میں کیسے چلوں گا. شروع میں وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے, گرتا بھی ہے, لیکن گرتے گرتے وہ جو ہے کھڑا ہوتا ہے, اس کے بعد چلنا پریشانی ہوتی ہے شروع میں, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن بچہ چلنے لگتا ہے. لیکن وہی بچہ یہ سوچ کر کے کہ یہ لوگ چل رہے ہیں اس لیے کہ بڑے ہیں, ان کے پاس بڑی طاقت ہے تو یہ لوگ چل لے رہے ہیں, میں چھوٹا سا بچہ ہوں, ننھا سا بچہ ہوں, میں کہاں چل پاؤں گا. اس وہی چھوڑ دے اگر وہ معاملہ, کوشش کرنا ہی چھوڑ دے, کھڑا ہی نہ ہو تو کبھی بھی کھڑا نہیں ہو پائے, کبھی بھی نہیں چل پائے گا. کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جسے سمجھا نہ جا سکے. یہ تصور قائم کر لینا کہ یہ چیزیں یہ بڑے لوگ سمجھ سکتے ہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے. کسی زمانے میں قرآن کے بارے میں لوگ یہ بات کہتے تھے کہ قرآن ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو سمجھنے کے لیے کچھ اور چیزوں کا جاننا ہوتا ہے, وہ جانتے ہیں تو اس کے بعد اسے سمجھتے ہیں. جو اسٹیپ بائی اسٹیپ چیز ہوتی ہے تو اس کے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے, جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ جاننا ہوتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. لیکن جو بات پیش کی جائے گی آپ کو یہاں پہ, ہمیں یہ بات معلوم ہے اچھی طرح سے کہ آپ کا اس سے پہلے والا اسٹیپ کیا رہا ہے, مرحلہ کیا رہا ہے, اسی کے لحاظ سے باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور وہی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اور ہمیں یقین ہے کہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی ہم اس یقین کے ساتھ جو اسے شروع کر رہے ہیں کہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی پریشانی آپ کو سمجھنے کے لحاظ سے نہیں آئے گی. پھر بھی اگر جتنے بھی بھائی یہاں پہ موجود رہیں, میں پہلے دن یہ وضاحتیں کر رہا ہوں, اگر کسی کو کسی بھی جو چیزیں آپ کے سامنے واضح کی جائیں گی, کسی بھی چیز میں کہیں کوئی پریشانی اس کو محسوس ہو رہی ہے, یہ بات صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو پورے کھلے دل کے ساتھ اس کو وہ سوال بھی کر سکتا ہے, اور درس ختم ہونے کے بعد کہے کہ مجھے الگ سے سمجھا دیجئے تو انشاءاللہ اللہ سے سمجھانے کی بھی اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کوئی ذہن میں نہ لگے کہ نہ رکھے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض صحابہ کو بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں. سمجھانے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے بہتر استاد ٹیچر نہ پہلے کبھی کوئی گزرا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آنے والا ہے. لیکن بعض مسائل بعض صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہترین مثال, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنے مشہور صحابی ہیں, جو عبقری شخصیت جن کو کہا جاتا ہے کہ عبقری شخصیت تھے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کلالہ ایک میراث کا طریقہ, جو آدمی چھوڑ کر کے مال جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے جو بھی لوگ رہتے ہیں رشتے دار ان کے درمیان جسے تقسیم کیا جاتا ہے, تو اس میں ایک مسئلہ کلالہ کا آتا ہے. قرآن میں یہ لفظ آیا ہوا ہے, بڑا آسان لفظ ہے اور ہر کوئی اسے سمجھ لیتا ہے, لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مسئلہ آخر تک سمجھ میں نہیں آیا. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بعض لوگوں کو سمجھ میں نہ آئیں, ایسا ممکن ہوتا ہے, ہم اس کا انکار نہیں, لیکن یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں. اگر اس کو نہ بھی سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے, لیکن یہ بعض لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کا مسئلہ پوچھا کہ کلالہ کے بارے میں بتائیے. حفصہ چونکہ بیٹی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی, تو فوراً آپ کا ذہن گیا کہ کہیں نہ کہیں عمر نے پوچھا ہوگا, یہ بار بار پوچھا ہے انہوں نے, تو کہا کہ عمر نے پوچھا ہے. ہاں انہوں نے ہی پوچھا ہے کہ میں معلوم کروں کلالہ کے بارے میں. کہا کہ جاؤ ان سے کہو, سمجھ میں نہیں آئے گا ان کو, ان کو نہیں سمجھ میں آیا ہوں کلالہ کا مسئلہ. یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ چیز ہو جاتی ہے. اسی لیے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اہل علم گزرے ہوئے ہیں, ہم کیوں اس بات پر زور دیتے ہیں کسی کی تقلید نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت, یہ طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں, کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو دنیا میں ایسا کامل نہیں بنایا کہ اسے ہر چیز معلوم, ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے. مسائل کو سمجھنے میں بھی جو بڑے بڑے اہل علم ائمہ تھے, بعض مسائل کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی, وہاں ان کی سمجھ نے کام نہیں کیا, وہ نہیں سمجھ پائے اس چیز کو, جبکہ دوسرے لوگ جو ان سے کم علم والے تھے وہ تو سمجھ گئے اس کو, لیکن وہ نہیں سمجھ پائے. تو یہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ رہا ہے, ایسا کوئی خاص ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو اگر آپ میں سے کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو کوئی یہ سوچے کہ یہ تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے یا ہم کو سمجھ میں نہیں آئی. ویسا مت سوچئے, اگر ایک چیز نہیں سمجھ میں آئی تو 99 چیز اگر سمجھ میں آئی ہے تو یہ 99 چیز ہمارے لیے اہم ہے جو سمجھ میں آ گئی ہے, اگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ بات کہی. امام سیوطی ایک بڑا مشہور نام ہے, امام سیوطی رحمتہ اللہ علیہ, جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور مختلف فنون میں لکھی ہیں, یعنی جو بھی ہمارے اسلامی علوم فنون کہلاتے ہیں, جو اس میں سے ایک جو دو چیزیں آپ کے سامنے جو پیش کی جائیں گی انہیں, وہ جو اس کے سبجیکٹس ہوتے ہیں, تو بہت سارے سبجیکٹ ہیں اس میں اور ہر ایک کے بارے میں کتابیں لکھتے گئے ہیں, لیکن ایک سبجیکٹ ایسا ہے جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ بڑے تیز ذہن کے تھے وہ کبھی اس کو سمجھ نہیں پائے اور اس میں ان کی کوئی کتاب نہیں. وہ معاملہ فرائض کا ہے, طریقہ, جو کوئی شخص مر جاتا ہے مال چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو تقسیم کرنے کا جو مسئلہ ہے اس میں تھوڑا حساب کی ضرورت پڑتی ہے, اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حساب میں کچے تھے, میتھمیٹک میں وہ کچے تھے, ان کا اتنا اچھا میتھمیٹک نہیں تھا جس کی وجہ سے اس سبجیکٹ میں بیچارے تھوڑے کمزور رہ گئے تھے اور کوئی کتاب انہوں نے اس سبجیکٹ میں نہیں لکھی. تو یہ چیزیں پہلے کے لوگوں میں بھی اس طرح سے چیزیں رہی ہیں کہ بعض چیزیں بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں, تو اس کی وجہ سے آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور کبھی صرف اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں, اس کے بعد ہم آپ کو جو ہمارا درس ہے جو شروع ہو رہا ہے اب ہم اس کی طرف لے جائیں گے آپ کو, یعنی جو آپ کے پاس لکھا ہوا جو بھی اعلان رہا ہے وہ یہی ہے کہ اصول حدیث اور ساتھ میں حدیث کی کتاب جامع العلوم والحکم, اس میں حدیثیں جو ہیں اس کی شرح آپ کے سامنے کی جائے گی. طریقہ یہی ہوگا, اسی لیے آپ کے سامنے بورڈ بھی رکھا ہوا ہے کہ زیادہ تر بورڈ پہ حدیث لکھ دی جائے گی اور اس کی شرح کی جائے گی. اس کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں آپ رکھ لیجئے گا, بورڈ پہ لکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ جو یہ کتاب ہے جامع العلوم والحکم انٹرنیٹ سے یا کسی سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اگر آپ اس کا کچھ زراعت کوئی چیز رکھ لیتے ہیں اپنے سامنے جو صرف حدیثیں ہی عربی کی, تو وہ آپ کے لیے اور بہتر ہوگا کہ آپ کے سامنے بھی وہ چیز رہے اور بورڈ پر تو رہے گی وہ چیز, ساتھ میں آپ کے ہاتھ میں بھی وہ چیز رہے تو کچھ چیزیں نوٹ کرنے کی لکھنے کی جو آئیں گی اس کے لحاظ سے آپ لکھ لیا کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوتا رہے گا. لیکن یہ دوسرے سبجیکٹ کے لیے صرف ہے, جہاں تک پہلے کا معاملہ ہے تو اس میں مکمل طریقے سے آپ کو لکھنا ہی پڑے گا, یعنی بغیر کوئی کتاب سامنے رکھے ہوئے آپ کے پاس صرف نوٹ بک رہے قلم رہے اور جو چیزیں آپ کو بورڈ پہ لکھی جائیں سمجھا دی جائیں اس کو آپ اپنے لحاظ سے اپنی ہاں نوٹ بک میں نوٹ کر کے رکھیں تاکہ بعد میں بھی آپ اسے پڑھ سکیں, بعد میں بھی آپ اسے دیکھ سکیں. ایسے ہی علم یاد رہتا ہے, ایسے ہی چیزیں یاد رہتی ہیں, اس کا آپ خیال کریں گے. تو ہم شروع کریں گے اصول حدیث سے, آئندہ ہفتے سے آپ لے کر کے آئیں گے جامع العلوم والحکم, تو ترتیب یہی ہوگی کہ پہلے اصول حدیث سے شروع کر کے, یعنی گھنٹہ اس کے یا گھنٹہ سے پانچ منٹ کم ہی, پانچ منٹ کا آپ کو ٹائم رہے گا تھوڑا, یعنی آپ کو دوسرے سبجیکٹ کی طرف جانے کے لیے کوئی آدمی کسی ضرورت کے لیے جانا چاہ رہا ہے تو اس کو کر کے پھر پانچ منٹ کے بعد دوسرا سبجیکٹ شروع کریں گے جو حدیث کے اوپر ہوگا. اس طریقے سے ترتیب انشاءاللہ رہے گی. یہ کوشش یہ کریں گے جب تک یہ مکمل نہ ہو یہ ڈسکنٹینیو نہ ہو, یعنی کوشش یہی جو ہے ہونی چاہیے, ہر ایک یہی ہونی چاہیے کہ جب تک ہم مکمل نہ کر لیں تب تک بیچ میں اسے نہ چھوڑیں, اسی کے لحاظ سے اسے آگے بڑھائیں. ہم شروع کریں گے اصول حدیث, ٹھیک ہے جی؟ بولیے. ہاں پر ہیں جی, یعنی اس کا کوئی حل نکالنے کہنا چاہ رہے ہیں جی. میں بھی یہی, اگر ایسا ہے تو اس کے لیے آئندہ ہفتے سے کچھ ایسا بنا سکتے ہیں کہ کلاسی کی شکل ہو اور مرد لوگ آگے رہیں اور جو خواتین پیچھے ہو جائیں, تو کوئی اتنا مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اسلامی لحاظ سے اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں جب نماز کو آتی تھیں تو اسی فلور میں, نے ایک ہی جو ہے فلور ہوتا تھا تو ایک ہی اسی میں وہ پیچھے وہ پڑھتی تھیں, آگے جو ہے صحابہ پڑھا کرتے تھے, مرد لوگ رہتے تھے. تو میرے خیال میں پیچھے اگر وہ آ کر کے بیٹھ جائیں اندہ ہفتے سے تو کوئی اتنا حرج نہیں ہے. اور شاید یہ مسئلہ جو بورڈ والا ہے جو آپ شاید اسی وجہ سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے نہیں ہوگا, تو یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا, وہ چاہیں تو پیچھے آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں. لیکن درس شروع ہونے کے بعد ہی آئیں تو اچھا رہے گا. یہ یعنی جب تک لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں نکل جائیں اور یہ آنے جانے کا سلسلہ ختم ہو جائے تو آ کر کے پیچھے بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں رہے گی. شروع کرنے والے ہیں حدیث سے. حدیث, اور ہم نے آپ سے یہ بھی کہا ابھی جیسے کہ ابھی باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ یہ انداز جو ہے کلاس روم کا انداز ہوگا بالکل, ہم آپ سے سوالات کرتے رہیں گے, آپ کو سوال کے جواب بھی دینے ہیں. حدیث ہم نے لکھا ہے کیا ابھی, حدیث حدیث کسے کہتے ہیں؟ جی حدیث جو ہے بات کو کہتے ہیں, جی قول کو کہتے ہیں, جی ہاں فعل کو کہتے ہیں, تقریر کو کہتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو فرمان یہ فارسی لفظ ہے اور قول یہ عربی لفظ ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں ہم قول کو کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, فرمان کو کہتے ہیں. تو فرمان یہ فارسی میں کہتے ہیں اور قول عربی میں, جو قول وہی فرمان, دونوں جو ہے چیزیں ایک ہوتی ہیں. جی اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو. بیٹھے بیٹھے کوئی بات نہیں, یہ جو ہے وہ یعنی کلاس کا انداز ہوگا جو ہم نے آپ سے کہا, تو وہ انداز نہیں ہوگا جو بچوں کا ہوتا ہے کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہونا پڑتا ہے, وہ انداز تو نہیں رہے گا. یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ انداز تو نہیں آئے گا, کھڑے ہونے والا انداز نہیں آئے گا, بس بیٹھ کر کے ہی. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کو حدیث کہتے ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں جی ہاں, جسے بعض لوگوں نے ابھی تقریر کہا, تقریر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے دیکھ کر کے خاموشی اختیار کی, یا پسندیدگی کا اظہار کیا, یا آپ کی کسی حرکت سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ اس سے ناراض نہیں تھے اس بات سے, تو اسے تقریر کہتے ہیں, اسے بھی حدیث کہتے ہیں. جی اور بتائیے. اور بتائیے حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہاں خلقی خلقی دونوں ہوتی ہیں. جی ہاں یہ الفاظ ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے رہتے ہیں, خلقی اور خلقی, یعنی صفات خلقیہ اور صفات خلقیہ, یہ الفاظ کتابوں میں لکھے رہتے ہیں. خلقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا کیا گیا تھا تو آپ کا جسم کیسا تھا, آپ کا چہرہ کیسا تھا, آپ کا قد کتنا تھا, لمبے تھے یا چھوٹے تھے, آپ کا سینہ چوڑا تھا یا آپ دھولے پتلے تھے, اسے خلقی یعنی کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا کیا گیا ہے. پیدا کیا گیا ہر انسان کو تو اس کی الگ الگ صفت ہوتی ہے, کسی کا رنگ گورا ہے تو کسی کا رنگ کالا ہے, کسی کا قد چھوٹا ہے تو کسی کا قد بڑا ہے, کوئی دبلا ہے تو کوئی موٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا کیا گیا تھا تو پیدائش کے لحاظ سے آپ کی صفات کیا تھی, اسی کو کہتے ہیں صفات خلقیہ. خلقیہ آپ کے اخلاق تو آپ جانتے ہیں, اخلاق آپ کے کیسے تھے اسے بھی حدیث کہتے ہیں. بہت ساری باتیں آئیں نہیں آئیں, اب تک جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اس میں کیا کیا باتیں آئیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا کہیے قول، ہاں آپ کے عمل، پھر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے اس عمل کو دیکھ کر کے، یا کوئی بات کہی گئی اور آپ نے اس بات کو سن کر کے کسی طرح کی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، تو یہ سب کی سب کیا کہلاتے ہیں؟ حدیث کہلاتے ہیں. ہے یہ بس، اور کوئی چیز تو نہیں ہے؟ اب تک جو باتیں آپ لوگوں نے کہی وہ یہی ہیں. جی بولیے. جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں جو قرآن میں نہیں تھی وہ بتائیں. تو آپ کے کہنے کے لحاظ سے حدیث یہ بھی وحی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی طرف یہ وحی کیا کرتا تھا، تو حدیث بھی وحی ہے جیسے قرآن کیا ہے؟ وحی ہے. لیکن حدیث کہتے کسے ہیں؟ اس کے بارے میں چار باتیں آپ لوگوں نے پیش کی ہیں. اب تک جو باتیں پیش کی ہیں وہ کتنی ہیں؟ چار باتیں. کیا کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی قول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل یعنی عمل کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی عمل کیا گیا یا کوئی بات کہی گئی اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی یا کسی طرح کی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، تو اسے اور آپ کی جو جسمانی صفات پیدائش کے لحاظ سے تھیں، جسے عربی میں شمائل کہا جاتا ہے، یا آپ کے جو اخلاق تھے، انہیں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے. حدیث کہا جاتا ہے. یہی نا، چار چیزیں آئیں نہیں آئیں؟ یہ چار چیزیں ہیں، انہیں حدیث کہا جاتا ہے. جی، ایک حدیث قدسی بھی ہو گئی، اچھی بات ہے. یعنی اس کے علاوہ ہے کیا ہو؟ ہاں، یہ اس کے علاوہ ہے. جی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے ہیں، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ روایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے ہیں وہ بات. صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطمئن ہیں آپ لوگ اس پہ؟ ہاں، بالکل کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل. ہاں، کبھی کہتے ہیں جب آپ کو بالکل یقین ہو تو کھونٹا گاڑ دیجئے. ہاں یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بس بالکل یہی ہے، کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. جی، یہ حدیث کا ایک غلط تصور ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے جو آپ کو سوال کیا تھا اسی لیے کیا تھا کہ پہلے وہ غلط تصور جو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے حدیث کے تعلق سے، اس غلط تصور کو نکالیں. بڑے بڑے اہل علم کے جو یہاں بنگلور میں بعض اداروں کے بڑے وہ ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے درمیان بھی یہی تصور بیٹھا ہوا ہے کہ حدیث اس کو کہتے ہیں. حدیث کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے قول کو، آپ کے فعل یعنی عمل کو، اور آپ کی تقریر یعنی آپ کے سامنے صحابہ نے جو کچھ کہا ہے یا کیا ہے اور آپ نے اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے، یا آپ کے جو جسمانی اور اخلاقی صفات تھے اسے حدیث کہتے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ بھی یہی پیش کرتے ہیں، اور بہت ساری کتابوں میں ممکن ہے لکھا ہوا بھی آپ نے دیکھا ہو. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث کے تعلق سے غلط تصور ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. جی، وہ ایک الگ بات ہے، قرآن کو حدیث کہا گیا ایک الگ بات ہے. ابھی فی الحال مسئلہ کیا تھا کہ یہ غلط تصور ہے جو ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. یہیں سے پھر یہ تصور آیا ہوا ہے جو ایک بڑے عالم کی زبان سے یہ بات نکلی ہوئی ہے کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فرمان ہے، وہ حدیث ضعیف کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور وہ ضعیف کمزور ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ لوگ سنت کے منکر ہیں، حدیث کے منکر ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے. کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا قول، آپ کی بات، آپ کا عمل اور وہ ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے؟ یہ کہ ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہے، وہ کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ بات میں دم ہے نہیں؟ جی بات میں دم ہے، کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ اسی لیے یہ سارے مسائل آتے ہیں، یہ سارے سوال کیوں آتے ہیں، یہ ساری باتیں کیوں آتی ہیں کہ حدیث کا صحیح تصور ذہن میں نہیں ہے، غلط تصور ہے. حالانکہ محدثین کے یہاں حدیث اس کو نہیں کہتے، حدیث کا لفظ محدثین کے یہاں جب استعمال کیا جاتا ہے تو جس طریقے سے ابھی ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یا قول کو، آپ کے عمل کو یا آپ کی تقریر کو یا آپ کی صفات کو حدیث کہتے ہیں، محدثین کبھی ان الفاظ میں بیان نہیں کرتے حدیث کو، ان الفاظ میں حدیث کی تعریف نہیں کرتے ہیں. اسی لیے ان کے یہاں یہ سوال نہیں آتا کہ جب حدیث ہے تو ضعیف کیسے، حدیث ہے تو موضوع کیسے ہو گئی. حدیث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث یہ باطل ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے. جب وہ حدیث ہے تو موضوع کیسے ہو جائے گی؟ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کا عمل ہے، تو پھر یہ ضعیف کیسے ہو جائے گی، یہ من گھڑت بات کیسے ہو جائے گی؟ یہ ساری چیزیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں. ابھی ہم یہیں پہ ہمارے ساتھی نے یہ بات کہی ایک حدیث کے تعلق سے کہ اس کو اتنے سارے صحابہ نے روایت کیا ہے، بہت سارے صحابہ کے نام، اتنے سارے صحابہ نے روایت کیا ہے تو پھر یہ حدیث ضعیف کیسے ہو سکتی؟ فلاں صحابی بھی روایت کرتے ہیں، فلاں صحابی بھی روایت کرتے ہیں، اتنے سارے صحابہ روایت کرنے والے، حدیث ضعیف کیسے ہوگی؟ ایک ہی صحابی روایت کرتے تب بھی حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی، وہ تو اتنے سارے صحابہ. یہ چیزیں ہیں. اسی لیے سب سے پہلے صحیح تصور کس کے بارے میں لانا ہے کہ حدیث کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث کہتے کسے ہیں، سب سے پہلے ہم کو اسی کے بارے میں صحیح تصور لانا ہے کہ محدثین کے یہاں جب کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے لیکن وہ موضوع ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے وہ صحیح ہے، جو یہ کہا جاتا ہے محدثین کے یہاں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ہم آپ کو جو ہے صرف حدیث کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حدیث کہتے کسے ہیں، محدثین کی تعریف کے لحاظ سے حدیث کسے کہتے ہیں. کچھ عربی کی چیزیں آئیں گی، کچھ عربی کی باتیں لکھی جائیں گی، اردو میں ہم آپ اس کو بولیں، ہم آپ کو بولیں گے ضرور، لیکن تھوڑی عربی بھی آپ کی اس سے مضبوط ہوگی. دوسرے یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو عربی کے انہی الفاظ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس کا بھی اپنی جگہ پر فائدہ ہوگا. تو سب سے پہلے ہم حدیث، ابھی جو بات آئی تھی کہ قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں، یہ جو مسائل آئے ابھی آپ کے سامنے، تو اس کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی جائے کہ حدیث کہتے کسے ہیں. حدیث کہتے کسے ہیں، سب سے پہلے یہ، تو عربی زبان میں حدیث کا لفظ جو یہ استعمال کیا جاتا ہے، تو حدیث کا لفظ عربی زبان میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. پہلے حدیث کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، حدیث کا لفظ، ایک معنی اس کا حدیث کہتے ہیں جدید، اور دوسرا معنی جیسا کہ آپ میں سے بعض لوگوں نے یہ بات کہی، ہم اردو میں اسے کہتے ہیں بات چیت، گفتگو، تاپ جو انگلش میں آپ کہتے ہیں، حدیث کے وہ معنی ہوتے ہیں. عربی زبان کے لحاظ سے حدیث کے معنی، حدیث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جدید کے، نیا، نیو، کوئی بھی چیز نہیں ہے، نئی ہے، تو کہتے ہیں حدیث عربی زبان. تو حدیث کے ایک معنی نئے کے آتے ہیں، اور ایک معنی حدیث کے بات چیت کے بھی آتے ہیں. کوئی بھی گفتگو ہو, کوئی بھی بات, جیسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو, تو میری اس بات کو بھی عربی زبان میں حدیث ہی کہا جائے گا. اسی طریقے سے جب دو آدمی آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں تو عربی میں اس کے لیے تحدث کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تحدثت, میں نے بات کیا, جیسے تکلم تو کہتے ہیں تو عربی میں تحدث تو بھی کہتے ہیں. کنورزیشن جو ہوتا ہے آپس کی بات چیت, اسے عربی زبان میں محادثہ کہا جاتا ہے. محادثہ کنورزیشن, آپس کی بات چیت. تو یہ بات چیت کو عربی میں حدیث کہا جاتا ہے, کسی بھی ٹاک کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. ایسے ہی حدیث کے ایک معنی ہوتے ہیں جدید کے. کوئی آدمی نیا نیا مسلمان ہوا ہو, نیا نیا مسلمان ہوا ہو تو عربی والے اسے کہتے ہیں ھذا حدیث احد بالاسلام, یہ ابھی اسلام کے لحاظ سے نیا نیا ہے. تو حدیث کا لفظ وہاں کس معنی کے لحاظ سے ہے؟ نئے کے لحاظ سے. وہاں بھی حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو عربی زبان میں حدیث کا لفظ جدید کے معنی میں بھی ہوتا ہے, یعنی نئے کے معنی میں بھی ہوتا ہے, اور عربی زبان میں حدیث کا لفظ بات چیت کے لیے بھی آتا ہے. کسی بھی طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے, ٹاک کسی کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی عربی زبان میں حدیث کا لفظ آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کے لیے یا بعد میں آنے والے لوگوں کی بات چیت کے لیے, ایسے ہی جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اس کلام کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہیں سے یہ بات آتی ہے کہ حدیث کا یہ لفظ اللہ کے کلام کے لیے بھی بولتے ہیں, یعنی قرآن کے لیے بھی بولتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے بھی بولتے ہیں. یعنی صرف یہی نہیں بلکہ صحابہ کی جو باتیں ہیں اس کو بھی بولتے ہیں, جو تابعین کی باتیں ہیں اس کو بھی حدیث بولتے ہیں, جو بعد میں آنے والے یعنی ہم لوگ بھی جو باتیں کرتے ہیں عربی میں اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ عربی زبان کے لحاظ سے حدیث کا معنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اور مجھے یقین ہے کہ ہر ایک کو یاد رہے گا. اس میں کون سی بات ہے جو سمجھ میں آنے کی نہیں ہے؟ بولیے. حدیث کا معنی نیا اور بچ, ہر ایک کو معلوم ہے, کسی کو پریشانی نہیں, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس کے بعد کہتے کسے ہیں محدثین کے یہاں حدیث کسے کہتے ہیں, اس کے بارے میں عربی میں وہ لوگ اس کی تعریف یوں کرتے ہیں, ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول وفعل وتقریر ووصف. اس کو یوں ہی عربی میں یاد کر لیتے ہیں, میں آپ کو عربی کے یہ الفاظ بار بار بولتا رہوں گا, اور ساتھ میں اس کی آپ کے سامنے جو اسپلین جو اس کی شرح ہے اس کو جو ہے شرح بھی آپ کے سامنے جو ہے یہ آتی رہے گی. ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول وفعل وتقریر ووصف. ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول وفعل وتقریر ووصف, یہ الفاظ ہیں عربی کے لحاظ سے. اس کا اردو میں کیا معنی ہوتا ہے وہی آپ کے سامنے واضح کرنا ہے. تو حدیث کسے کہتے ہیں, اور بالکل صحیح بات آپ کے سامنے آئی. ما اضیفہ کا مطلب ہوا عربی زبان کے لحاظ سے کہ جو بات, جو عمل, جو تقریر, جو اوصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہو اسے حدیث کہتے ہیں. پھر سے کہوں, ہر وہ بات الگ الگ کر کے پیش کرتا ہوں آپ کو, ہر وہ بات جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو اسے حدیث کہتے ہیں. ہر وہ عمل, ہر وہ کام, فعل جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو اسے حدیث کہتے ہیں. ہر تقریر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی, یہ بات کہی گئی اور آپ نے خاموشی اختیار کی, اسے حدیث کہتے ہیں. اس کی نسبت کی گئی تو اسے حدیث کہتے ہیں. ایسے ہی ہر وہ وصف یعنی صفت آپ کے جسم کے لحاظ سے یہ صفت ہو یا آپ کے اخلاق کے لحاظ سے ہو, اس کی نسبت کی گئی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو اسے حدیث کہتے ہیں. پہلے والے میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ اب وہ پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں, یہی نہ کہا تھا؟ اس میں ہم نے تبدیلی کیا کی؟ جس فرمان کی نسبت کی گئی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے حدیث کہتے ہیں. جو باتیں آپ کیے ہیں وہی باتیں الگ نہیں ہیں, بس ایک تھوڑے سے لفظ کا فرق ہے. وہ کیا ہے؟ جس کی نسبت کی گئی ہو. اب یہ نسبت صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے, اسی لیے یہ مسئلہ پھر نہیں آئے گا کہ حدیث ہے تو صحیح ضعیف کیسے ہو سکتی ہے. جس کی نسبت کر دی جائے, یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ, تو اسے حدیث کہا جاتا ہے. اب اسے دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ یہ واقعی معنی میں کہا ہے یا نہیں کہا ہے. اب میں آپ کو وہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں. میں آپ کے پاس آیا ہوں یہاں پہ درس لینے کے لیے, ٹھیک ہے؟ اتنے سارے لوگ ہیں ہمارے جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سے یہ باتیں سن رہے ہیں. ہم کسی کا بھی نام لیں گے تو ہماری ان باتوں سے ناراض نہیں ہو گیا, ٹھیک ہے؟ جس کا بھی نام لے لیں وہ ناراض نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی بات بھی آ جائے نام لینے میں جو انہیں پسند نہ ہو, تو وہ ناراض نہ ہو. یہ صرف سمجھانے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں. میں نے بہت ساری باتیں آپ کو کہی. ایک بات میں نے یہ کہی, آپ سے پوچھا میں نے اور آپ سب نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو, عمل کو, تقریر کو, اوصاف کو حدیث کہتے ہیں. آپ سب لوگوں نے یہ بات کہی, میں نے آپ لوگوں سے یہ بات لی اور میں نے یہ کہا کہ یہ کیا ہے؟ غلط تصور ہے حدیث کا. اتنے سارے لوگوں نے یہ باتیں سنی میری. تو ہمارے ایک بھائی یہاں پہ عمر ہے, میں سب کے نام نہیں جانتا ہوں, اسی لیے جن کا نام جانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ انہی کا نام لوں, بیچارے وہی پریشان رہیں گے. جو یہ بات سنے ہمارے پاس سے, کوئی ساتھی ان کے آئے نہیں تھے اور جا کر کے انہوں نے یہ بیان کیا کہ شیخ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو, آپ کے عمل کو, آپ کی تقریر کو اور آپ کے وصف کو حدیث کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ کیا کہا انہوں نے کہ شیخ نے درس میں آج یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو, آپ کے عمل کو, آپ کی تقریر کو اور آپ کے اوصاف کو حدیث کہتے ہیں. انہوں نے جا کر کے یہ بات نقل کر دی, ٹھیک ہے؟ اب جب انہوں نے یہ نقل کر دی تو محدثین کے لحاظ سے اسے حدیث کہا جاتا ہے. شیخ نے یہ بات کہہ دی, اسے حدیث کہا جائے گا. اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی ہے تو واقعی معنی میں شیخ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے. اب یہاں اسے تحقیق کرنا پڑتا ہے. اب انہوں نے یہ بات کہہ دی, ان کے اور بھی ساتھی موجود تھے یہاں پہ, ہم اور بھی ساتھیوں کا نام جانتے ہیں لیکن بعض لوگ جو ساتھ میں ہی آئے ہوئے ہیں انہی کا نام جانتے ہیں. ہم یہاں کے لوگوں کے ہی نام جو ہے چاہ رہے تھے کہ جانے, جو ہے تو ہمارے یہ جو ہے ساتھی عارف جو ہے, انہوں نے جا کر کے بیان کیا تو بیان یہ کیا کہ شیخ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا آپ کے عمل اور آپ کی تقریر اور آپ کے اوصاف کو حدیث کہتے ہیں. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں یہ تصور کیا ہے؟ غلط تصور ہے. اب ان کا بیان کرنا اور ان کا بیان کرنا دونوں میں فرق آیا, دونوں میں فرق آ گیا. اب میں نے دونوں میں سے اب یہ بات کہی ہوگی یا وہ بات کہی, دونوں باتیں کیسے کہہ سکتا ہوں, ایک آدمی دونوں باتیں کیسے کہے گا. اب یہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ بات صحیح کس کی ہے, ایک نے یہ بات بیان کی دوسرے نے یہ بات بیان کی, بات کس کی صحیح ہے. اب اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت صحیح ہے یا نہیں ہے, وہ معلوم کرنا پڑتا ہے وہ حدیث کے تعلق سے. اب یہاں میں نے جو بات کہی ہے, اب میں نے کیا بات کہی تھی اسے معلوم کرنا پڑتا ہے. آج کے زمانے میں بہت آسان معاملہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہاں تسجیل کیے ہیں, ریکارڈ کیے ہیں, اس کو دوبارہ سن لیں گے کہ ہاں یہ بات کہی تھی یا یہ بات کہی تھی, آسانی سے آپ تحقیق کر لیں گے. اس زمانے میں یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا, سارا ریکارڈ تو ان کے سینے اور ذہن میں ہوتا تھا, اسی سے اس کی تحقیق کی جاتی تھی. اور بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملے رہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس بات کی بھی یا جس عمل کی بھی نسبت کر دی جاتی ہے اسے حدیث کہا جاتا ہے. بعد میں اس کی تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ نسبت صحیح ہے یا نہیں ہے. جب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نسبت صحیح ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, اور جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نسبت صحیح نہیں ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے. لیکن پہلے ہی مرحلے پر یہ بات نہیں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہا جاتا ہے, یہ بات نہیں ہے. محدثین کی حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس فرمان کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے اسے حدیث کہا جائے. جس عمل کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے اسے حدیث کہا جائے گا. جس تقریر کی, یعنی کوئی بھی شخص یہ کہہ دے کہ فلاں صحابی نے یہ کام کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کی موجودگی میں, یہ بھی ایک ذہن میں بیٹھا لیجئے گا کہ اس میں سامنے کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. اگر یہ بات صرف آ جائے کہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا گیا تو آپ کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے, زمانے میں کیا گیا تب بھی اسے کیا کہتے ہیں؟ تقریر کہتے ہیں. زمانے میں کیا گیا کیوں؟ کہ اگر وہ غلط ہوتا کام تو آسمان سے وحی آ جاتی تھی, اسی لیے اس زمانے میں بھی اگر کام ہو گیا ہے تو اسے بھی حدیث تقریری کہا جاتا ہے, اسے تقریر کہتے ہیں. اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں, جو اوصاف ہیں, اس کے لحاظ سے بھی یہ معاملہ ہے. اتنی ساری باتیں جو ہمارے سامنے آئیں, اتنی ساری باتیں عربی کے اس جملے میں موجود ہیں, ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف. وصف میں دونوں ہیں, جسم کے لحاظ سے بھی اور اخلاق کے لحاظ سے بھی, یہ اس میں دونوں میں نے کہا, اسی میں دونوں آ جاتے ہیں. خلق اور خلق, صفت پیدائش کے لحاظ سے آپ کا رنگ کیسا تھا یا آپ کے جو ہے آپ کا قد کتنا تھا, آپ لمبے تھے یا آپ کا سینہ چوڑا تھا یا یہ کہ آپ دبلے تھے, وہ ساری چیزیں اس کے اندر وصف میں آ جاتی ہیں. جی بولیے. ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. جی
ایسا کوئی عمل
جی ہاں, تب بھی اگر اس زمانے میں وہ کام ہوا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کام ہوا ہے تو وہ اس میں شامل ہے, وہ اور باقاعدہ اسے دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر وہ چیز حرام ہوتی, جائز نہ ہوتی تو ضرور آسمان سے وحی آتی کہ ایسا کر رہے ہیں آپ کے صحابہ اور یہ غلط ہے. اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ آپ کا وہاں موجود رہنا ضروری نہیں ہے. اس کی مثالیں ہیں, میں اصل اس کو پیش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ابھی آپ کے. ہاں ولی ہاں وفات کے بعد کہہ رہے ہیں, وفات کے بعد اگر کوئی چیز ہو صحابی عمل کریں, یہ کہنا چاہ رہے گا, اس میں یہ نہیں آتا. جی وفات کے بعد نہیں, زندگی میں یہ شرط ہے. زندگی میں جب وحی کا سلسلہ باقی تھا, وحی کا سلسلہ جاری تھا, اس وقت کی یہ بات ہے. پھر سے پوچھوں آپ کو, تھوڑی سی آپ محنت کریں گے تو آپ کو ایسے ہی یہ یاد ہو جائے گا, ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف. اور بالکل صحیح ہے یہ, یہی عربی میں اس کی تعریف کی جاتی ہے. یعنی ہر وہ بات, ہر وہ کام, ہر وہ تقریر, ہر وہ وصف جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے تو وہ حدیث ہے. میں نے تھوڑی تفصیل میں آپ کو بات بتائی, اگر آپ اس میں نہیں یاد کر پاتے ہیں تو اس تفصیل میں یاد رکھیے. تفصیل کیا بتائی میں نے آپ کو, جس فرمان کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی ہے, جس عمل کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی ہے, جس کام یا جس بات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ کی موجودگی میں یا آپ کی زندگی میں یہ عمل کیا گیا, یہ بات کہی گئی اور آپ نے اس کے بارے میں کوئی تنبیہ نہیں فرمائی, یہ سب کی سب کیا ہے, حدیث ہے. ایسے ہی جس وصف کے بارے میں, صفت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی, نسبت آپ کی طرف کر دی گئی, اسے کیا کہا جائے گا, حدیث کہا جائے گا. پہلے والے میں اور اس میں یہی فرق ہے کہ پہلے جو آپ نے بات کہی تھی اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضعیف کیسے ہو سکتی ہے, آپ کا عمل ضعیف کیسے ہو سکتا ہے, کمزور کیسے ہو سکتا ہے, اس میں وہ معاملہ نہیں آئے گا. اگر وہ نسبت صحیح نہیں ہے تو وہ حدیث کیا کہلاتی ہے, ضعیف. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہی نہیں ہے, آپ کی طرف جو اس کی نسبت کی گئی یہ نسبت ہی کیا ہے, غلط ہے, اسی کو ضعیف کہا جاتا ہے. ہم موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو کسی اور نے بیان کیا ہے, لیکن بیان کر کے نسبت کس کی طرف کر دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا, اس کو ہم موضوع کہتے ہیں. لیکن چونکہ نسبت کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اس لیے اس پر کیا لفظ بولا جاتا ہے, حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے. یہ حدیث کے تعلق سے ایک صحیح تصور بیٹھا کر کے رکھیے. اس کے بعد میں دوسرے سوال پہ آتا ہوں. کیا اس میں ضرورت ہے ابھی کچھ اور, یہ کافی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو کسی کو سمجھ میں نہ آنے والی ہو. آگے سوال کروں؟ ہاں بولیے. ہاں اگر یہی معاملہ صحابہ کا ہو, یعنی صحابی نے کوئی بات کہی ہے یا صحابی نے کوئی عمل کیا ہے, تو اسے حدیث کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ہاں کہیں گے. نہیں اس زمانے کے بعد بھی, یعنی کسی بھی صحابی نے کوئی بات کہی ہے, ہمیں معلوم ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہی کی بات ہے, ہم جانتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ بات کہی ہے یا نسبت کی گئی, جیسا میں نے اس میں کہا, کسی بھی بات کی نسبت کسی صحابی کی طرف کر دی جائے تو اسے حدیث کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کسی کی کام کی عمل کی نسبت کسی صحابی کی طرف کر دی جائے تو اسے حدیث کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ہاں نہیں کہیں گے. ہاں کہیں گے نہیں کہیں گے, جو بھی کہنا ہو ذرا کہیں گے نہیں کہیں گے. نہیں کہیں گے کتنے جملے میں نے کہہ دیے, اس سب میں بڑا فرق ہے. جو ٹھیک ہے, بچے سارے فرق کے ساتھ اب اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. محدثین کے یہاں حدیث کا لفظ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اور یہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس میں وہ چیز شامل نہیں ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں حدیث کے تعلق سے کہ حدیث کبھی مرفوع ہوتی ہے. مرفوع جو حدیث ہوتی ہے, یہ جو باتیں میں نے پیش کی آپ کو, صرف اسی سے اس کا تعلق ہے. ورنہ جو صحابہ کی باتیں ہیں, صحابہ کے جو عمل ہیں, اسے بھی محدثین کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. یعنی جو نسبت صحابی کی طرف کی جاتی ہے تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے, یہاں تک کہ تابعی کی طرف بھی کی جاتی ہے تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. بعض حدیثوں میں جو یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پھر پیش کرتے ہیں اس کو جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے, اسے بھی محدثین کیا کہتے ہیں؟ حدیث ہی کہتے ہیں. لیکن فی الحال وہ بات میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں, صرف اپنے ذہن میں یہ بات آپ رکھ لیجیے, اسے بھی حدیث کہتے ہیں. اصل حدیث کی پھر وہ چار قسمیں ہوتی ہیں, وہ حدیث قدسی, حدیث مرفوع, حدیث موقوف اور حدیث مقطوع. اس کے لحاظ سے یہ الگ الگ یہ ہیں. جب ان قسموں میں ہم آئیں گے تو انشاءاللہ اس بات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. ابھی صرف ہمیں آپ کو اتنا ہی سمجھانا تھا کہ حدیث کا صحیح تصور کیا ہے, اور زیادہ اس کا معاملہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیے گئے فرمان سے ہوتا ہے, یا آپ کی طرف نسبت کیے گئے اعمال سے ہوتا ہے, اوصاف سے ہوتا ہے, تقریر سے ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں دوسرے سوال کی طرف آپ کو آتا ہوں. حدیث کی یہ شروعات کب سے ہوئی ہے؟ ہاں جی ہاں, شروعات کب سے ہوئی ہے؟ یہ آپ کو خود ہی سوچنا ہے, خود ہی جواب دینا ہے. پہلی وحی سے. جی, حدیث کا سلسلہ شروع ہوا پہلی وحی سے. جی, ایک بات انہوں نے پیش کیا, آپ نوٹ کر کے رکھیے. آپ بہت ساری چیزیں آئیں گی, ہم نوٹ کر کے رکھیں گے, بعد میں پھر ہر ایک کے بارے میں بولیں گے. جی, اور حدیث کا سلسلہ شروع ہوا پہلی وحی سے, اور بولیے, آپ کو سوچ کے بولنا ہے. بیان کرنا شروع کیا تو شروع ہوا. جی, جب تبلیغ شروع ہوئی تو حدیث کا سلسلہ شروع ہوا. تو حدیث کا سلسلہ, پہلی مرتبہ جو آپ نے کوئی بات کہی تو حدیث کا سلسلہ شروع ہوا. جی ہاں, اور بولیے. جی ہاں جی ہاں, وہ ایک جگہ لکھنے کی بات ہے, لکھنے کا معاملہ ہے. کس کا ہے یہ لکھنے کے معاملے کو ابھی ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں. فی الحال ہم لکھنے کے معاملے میں چلے جائیں گے تو جس میں پڑے ہوئے ہیں اس میں پریشانی آ جائے گی. پھر کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ میں جب آپ کئی چیزوں کو ساتھ میں کھول دو گے تو پریشانی آ سکتی ہے. ایک مرتبہ میں ایک چینل کو ہی چلنے دو ابھی فی الحال. پیدائش سے ہے. جی, اور ہاں ہاں, لغتی معنی کو چھوڑ دو, ہم نے جو ابھی لکھا ہے اس کے لحاظ سے. اس کو مانیں گے تو کب سے شروعات ہوئی اس کی؟ جب سے وہی آنا شروع ہوئی. ہاں, بنا لیتے ہیں سارے سوال ہوئے. میں نے وہی کہا کہ آپ خود سوچئے, تو آپ کو سوچنے کے بعد بہت ساری چیزیں آپ کو یہ آئیں گی کب سے اس کی شروعات ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے, حدیث کی شروعات دو چیزیں ہیں, دونوں میں اگر آپ فرق کریں گے تو جو جوابات آپ نے دیے ہیں وہ دونوں کو سمجھنے میں آپ کو آسانی. ایک ہے حدیث کا روایت کرنا اور ایک ہے حدیث کا وجود. حدیث کا وجود اور ایک ہے اس کا روایت کرنا, دو چیزیں. ایک یہ حدیث ہے اور ایک بات یہ ہے کہ فلاں نے اس حدیث کو روایت کیا. تو آپ میں سے جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ تبلیغ کی جب ضرورت پڑی تو ایک دوسرے کو بیان کیا. یہ حدیث کا روایت کرنا ہوا, روایت کرنے کی ضرورت پیش آئی. حدیث کا وجود, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. ہاں, پیدائشی جو بھی آپ کی صفات ہیں اسے حدیث کہیں گے نہیں کہیں گے؟ دو حدیث ہے تو یہ تو وہی آنے کے بعد سیکھ رہا ہے, تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی چیز شروع ہوگی. پیدا ہونے کے ساتھ ہی یہ چیز شروع ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کا ختنہ ہوا تھا یا ختنہ نہیں ہوا تھا؟ یہ بات کہاں آتی ہے؟ حدیث کی کتابوں میں آتی ہے. آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے یا پیدا ہونے کے بعد آپ کا ختنہ کیا گیا؟ یہ روایتیں حدیث کی کتابوں میں روایتیں آتی ہیں. اور اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہے. ہاں, روایت کرنے کی بات ہے تو روایت بعد میں کی گئی, جس نسبت کرنے کی بات ہے تو یہ نسبت بعد میں کی گئی ہے, لیکن فی نفس ہی اس کا وجود. یہ ایک پہلی بات, حدیث کا وجود. دوسری بات اسی سے جڑی ہوئی, محدثین کسی بھی حدیث کی تحقیق کرنے کے لیے, جو ابھی ہم نے یہ بات پوری کہی کہ جس فرمان کی نسبت کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے حدیث کہا جاتا ہے. اس کے بعد تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ نسبت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. یہ جو اصول ہے کہ کوئی بھی بات آپ کے پاس پہنچے تو آپ یہ تحقیق کریں کہ یہ جو نسبت کی جا رہی ہے فلاں کی طرف, یہ نسبت کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. جو محدثین نے اصول اپنایا, جس کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں یہاں پر, جسے اصول حدیث کہا جاتا ہے, یہ اصول محدثین کا اپنانا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے اور پہلے سے ہے یا اور پہلے سے ہے, اس کے بارے میں آپ سوچیں گے تو معاملہ دوسرا ہوگا. لیکن حدیث جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت کر دی جائے اسے حدیث کہا جاتا ہے, تو اس کا تعلق بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑا ہوا ہے. جیسے آپ کا وجود ہوا ویسے ہی اس حدیث کا بھی وجود ہوا. روایت کرنے کی باتیں یہ بعد میں آئی ہیں, روایت کرنے کا معاملہ یہ بعد میں آیا ہے, لیکن وجود اسی وقت سے اس کا ہے. جی بولی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی گئی. جس کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے, یا آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی طرف, تو اسے بھی حدیث ہی کہتے ہیں. تابعین کی طرف ہی ہے تو اسے بھی حدیث ہی کہتے ہیں. لیکن جس کی نسبت بنی اسرائیل کی طرف کی گئی, آپ صرف اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو قریب میں واقعہ پیش آیا, فیل کا واقعہ. اس کے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بولیے بیان کیے ہیں, اور وہ کب کے واقعات ہیں؟ بنی اسرائیل کے زمانے کے واقعات ہیں. جریج کا واقعہ موجود ہے, جن بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے ان کے واقعات موجود ہیں. بنی اسرائیل کے تو بہت سے واقعات موجود ہیں, تین آدمیوں کے, ہاں تین آدمیوں کا غار میں چلے جانے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. یہاں تک کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھوڑی سی جو بحث ہوئی اس کا تذکرہ بھی کس نے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جی, اس کو حدیث میں کیوں شامل کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اسے بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے, تو بیان کرنے کے لحاظ سے یہ آپ کی طرف اس قول کی نسبت کی گئی ہے, اس فرمان کی نسبت کی گئی ہے اس لیے اس پر حدیث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی عمل ہے ہاں اور نہ کوئی اور بات. یہ تو پہلے کے واقعات، لیکن پہلے کے یہی واقعات بیان کرنے والے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہمارے پاس وہ چیز مستند ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز اب ہمارے پاس ایک پروف کے ساتھ مانی جاتی ہے، اس کی ایک حیثیت ہو جاتی ہے اور اس کا مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جو یہی باتیں کہیں تورات میں لکھی ہوئی مل جائیں یا انجیل میں لکھی ہوئی مل جائیں، سمجھ گئے نا، صرف یہ فرق ہے. لیکن جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کے تعلق سے معاملہ ہے، آپ کے فرمان کے تعلق سے یہ معاملہ ہے، تو یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے آپ کے وجود کے ساتھ اس کا وجود مانا جائے گا. جی یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھوں اب میں؟ جی ایک چیز اور آپ کے آج آپ کے سامنے آئے گی، اس کے بعد ہی آج کا درس انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یہ نہ سمجھیں کہ آپ پہلے دن ہی آپ کو اتنی دیر تک یہاں بیٹھا دیا گیا، یہ کبھی نہ سوچیں، تھوڑا وقت ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ سوال لوگ کرتے رہتے ہیں کہ محدثین نے جو حدیث کو جانچنے اور پرکھنے کے اتنے سارے اصول بنا دیے، آخر محدثین بھی تو انسان ہی تھے. ہاں محدثین کیا تھے؟ انسان ہی تھے، پھر ہم کیوں کیسے ان اصول کو مان لیں؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں بیان کیا، یہ اصول نہیں بنائے، تو یہ محدثین کون ہوتے تھے یہ اصول بنانے والے؟ یہ حدیث کی یہ ساری قسمیں کیوں کرتے ہو؟ یہ سب کی سب کیا ہے؟ بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا. یہ سوال، یہ ایک تصور کبھی کبھی ذہن میں آ سکتا ہے یا آپ سے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، وہ یہ بھی تمہیدی بات ہے. اس کا جواب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث، اس کا سلسلہ کیسے چلا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے بات آئے گی، لیکن آج اس کا جواب آپ کے سامنے ہے. صحیح بات یہ ہے کہ محدثین نے حدیث کے پہچاننے کے لیے، یعنی یہ پہچاننے کے لیے کہ یہ نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس نسبت کو پہچاننے کے لیے جو طریقہ اپنایا ہے، جو اصول اپنائے ہیں، جو بھی ان کے اس سلسلے میں رابطے رہے ہیں، یہ سب کی سب قرآن اور حدیث ہی سے لیے گئے ہیں. آپ کو تعجب ہو کہ ایک بھی ایسا اصول نہیں ہے محدثین کے یہاں جس کی اصل قرآن یا حدیث میں موجود نہ ہو. قرآن کی ایک آیت ہے اور ایک حدیث ہے، اسی حدیث اور قرآن کی اسی آیت سے محدثین کے سارے اصول جڑے ہوئے ہیں، اسی کی تفصیل کی گئی ہے. میں وہی چیز دو چیزیں آپ کے سامنے اب پیش کروں گا آج کے اس درس میں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بڑی اصولی بات ہے یہ، میں نے آپ سے کہا یہی ایک آیت اور ایک حدیث ہے، اسی پر محدثین کے یہ سارے اصول ہیں. اگر کوئی کمزور عقیدے کا ہوتا تو کیا سوچتا معلوم ہے آپ کو، یعنی ہم مٹاتے ہوئے ڈسٹر جو ہے نیچے گر گیا تو کمزور عقیدے والا کیا سوچتا، بولیے. ہاں ہاں یہ اچھا شگون نہیں ہے، اچھا شگون نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا. عام طریقے سے یہ کمزور عقیدے کا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کبھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس سے کوئی برا شگون لے لیتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ان جاءکم فاسق بنبأ فَتَبَيَّنُوا پہلے میں اس آیت کی شرح کرتا ہوں آپ کے سامنے, اس کے بعد انشاءاللہ وہ جو حدیث جس کو یہ پوری بنیاد ہے پورے یہ اصول حدیث کی جو محدثین پیش کرتے ہیں اس کی پوری باتیں آپ کے سامنے حدیث کی پھر آئیں گی, کیونکہ جگہ کا مسئلہ ہو جائے گا تو میں صرف آپ کو پہلے یہ آیت لکھاؤں. قرآن کی یہ آیت ہے, عربی میں اس آیت کو ذہن میں رکھیے پھر اس کا معنی ذہن میں رکھیے. یا ایھا الذین آمنوا, یعنی ایمان والو, سبھی لوگ جانتے ہیں اے ایمان والو کون لوگ ہیں, یہ بولیے ہاں کون لوگ ہیں, یہ آپ ہی لوگ ہیں کوئی اور نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور جو ہے کوئی قوم ہے, یہ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ اس میں شامل ہیں, یہاں تک کہ خواتین بھی شامل ہیں اس میں. یا ایھا الذین آمنوا, یہ آپ لوگوں سے بھی کہا گیا ہے, اس زمانے کے لوگوں سے بھی کہا گیا, قیامت تک جو لوگ بھی آئیں گے سب اس میں شامل ہیں, اے ایمان والو. ان جاءتم فاسقون بنبئین, اگر آئے تمہارے پاس فاسق, کوئی بھی فاسق, فاسقون عربی میں جب نکلاتے کہتے ہیں کوئی, یعنی اینی جو کہتے ہیں انگلش میں کوئی بھی فاسق ہو, بنبئین جب با آ جاتا ہے تو یہ جا جو عربی زبان میں آنے کا معنی ہوتا ہے وہ لانے کا معنی دیتا ہے اس کے بعد, ٹھیک ہے. تو اب معنی ہم نے بدل دیا با کی وجہ سے, معنی کیا ہو جائے گا, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے, نبون نکرا عربی زبان کے لحاظ سے کامن نون, اور فاسق بھی کیا ہے نکرا ہے, یہ کامن نون. فائدہ کیا ہوتا ہے, یہ سب کو شامل ہوتا ہے کوئی خاص نہیں. تو کوئی بھی فاسق کوئی بھی خبر تمہارے پاس لے کر کے آئے, فتبینوا, تو تم اس کی تحقیق کر لو, تم اس کی تحقیق کر لو. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ حجرات میں, سورہ حجرات میں بہت سارے معاشرے کے اصول ہیں, یعنی سورہ حجرات کے بھی آپ پڑھیں تو انہیں معاشرے کے اصول میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی فاسق آدمی آپ کے سامنے کوئی خبر لا کر کے پیش کرتا ہے تو پہلے اسے آپ کیا کر لو, تحقیق کر لو. آگے جو اس کے اندر ہے بات وہ یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ تحقیق نہ کر کے بات کو مان لیں گے تو بات غلط اگر نکل جائے گی تو بعد میں آپ کو اپنے کام پر کیا ہوگی, شرمندگی ہوگی. اس بات کو سن کر کے آپ نے سامنے والے کے خلاف کاروائی کر دیا اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ نہیں یہ بات تو غلط کہی گئی تھی, کہنے والا جھوٹا تھا, غلط انداز سے پیش کر دیا, تو آپ کو اس کی وجہ سے کیا اٹھانی پڑے گی, شرمندگی. یہ اصل میں سماج کے معاشرے کے جو اصول ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیش کیا. اب کوئی بھی خبر کوئی بھی بیان کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول کیا دیا ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں. یہاں فاسق کا لفظ کہا گیا, کیا کہا گیا, فاسق کا لفظ. بیان کرنے والا اگر فاسق ہے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ بات جھوٹی نہ بیان کرے, اس لیے پہلے اس کی کیا کر لو, تحقیق کر لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, بڑی مشہور آیت ہے, کبھی بھی آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے. کوئی بھی فاسق کوئی بھی خبر لے کر کے آئے, کوئی بھی فاسق کوئی بھی خبر لے کر کے آئے تو اس کی پہلے کیا کر لو, تحقیق کر لو. ماننے سے پہلے تحقیق کر لو. ہم کبھی کبھی یہ اصول حدیث جسے مستوی الحدیث بھی کہا جاتا ہے جب کلاس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں, جو بھی اسٹوڈنٹ ان کو پڑھاتے ہیں, تو ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ محدثین کے جو اصول ہیں وہ ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی اسے فٹ کرنا چاہیے, اور اس کے لحاظ سے ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت بھی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف حدیث کو پرکھنے میں ہی یہ کام آتے ہیں, بلکہ ہمارے اپنے معاشرے کی بھی یہ ایک ضرورت ہے. آپ کہیں کمپنی میں کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونچا مقام دیا, مینیجر بنا دیا, یا آپ اس کے ڈائریکٹر ہو گئے, کوئی بھی چیز. اب جب وہ آدمی کسی عہدے پہ ہوتا ہے تو اس کے پاس جو اس کے نیچے اس کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی شکایتیں بھی کرتے رہتے ہیں. آپ یہ اصول جو محدثین کا تھا وہ وہاں بھی فٹ آتا ہے جو قرآن اور حدیث سے لیا ہوا ہے. آپ کے پاس جب کوئی خبر آئی تو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اس کی تحقیق کرنا چاہیے کہ آیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. گھر کے اندر ہاں بیوی کو شوہر کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے گی ہاں تمہارے شوہر کا یہ معاملہ ہے, کسی کی بات سن کر کے پہلے ماننے کے بجائے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اسے تحقیق کر لینی چاہیے. شوہر کو بیوی کے بارے میں معلوم ہوا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تحقیق. صرف خبر سن لینے کے بعد خبر کو مان لینا یہ ہاں یہ ہمارے دین کے خلاف ہے, اور محدثین نے یہی عمل کیا ہے حدیث کو پرکھنے کے لیے. صرف یہ سن لینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سنتے ہی اسے مان لیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ کیا ہے؟ غلط ہے. بلکہ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, یعنی واقعی معنی میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے. پہلے اس کی کیا کر لیں؟ تحقیق کر لیں. جی ہاں میں وہی بول رہا ہوں آپ کو جو محدثین نے یہ تحقیق کیا ہے, یہ تو کام کیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں محدثین نے جو یہ کام کیا ہے یہ کہاں سے کر دیا انہوں نے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اصل یہ کوئی آدمی سوال کرے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ محدثین کے جو یہ اصول ہیں حدیث کو پرکھنے کے لیے یا حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا اس کو معلوم کرنے کے لیے, یہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے انہوں نے لا کر کے تھوپ دیا, بلکہ یہ کہاں سے لیا ہے انہوں نے؟ قرآن کی آیت اور احادیث سے لیا ہے. قرآن کی آیت میں یہ بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو کیا کرو؟ اس کی تحقیق کر لو. اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر خبر لانے والا فاسق نہیں ہے تو بولیے تو مان لو. اس میں کیا ہے؟ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو کیا کر لو؟ تحقیق کر لو. اب تھوڑا سا اس کو الٹ دیتے, اگر کوئی خبر لانے والا بالکل سچا مومن ہے جس کے بارے میں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ کبھی اس نے جھوٹ نہیں کہا ہے, بات مانیں گے نہیں مانیں گے؟ وہاں بات مان لیں گے. بولیے مانیں گے نہیں مانیں گے؟ یہ بات کس سے معلوم ہوتی ہے؟ کسی آیت سے معلوم ہوتی ہے. اب اگر حدیث کو روایت کرنے والا کوئی راوی ہم نے تحقیق کیا یہ سچا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ اس طریقے سے مجھ سے فلاں نے بیان کیا تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نسبت کیا ہے؟ صحیح ہے. اگر جھوٹا ہے تو کیا کہیں گے؟ نہیں اس کے بارے میں شبہ ہے, یہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ہانک دیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ اللہ کے رسول. بولیے ہاں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کہا ہوگا اور یہ کہہ دیا ہوگا. میں یہ بات مکمل کر سکتا ہوں, بات آئی یہاں تک سمجھ میں آپ کو؟ تو اسی آیت سے جہاں میں یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اسے کہ کیا کرو؟ آپ تحقیق کر لو. اگر لانے والا فاسق نہیں ہے تو اب یہ معاملہ ہے اس کی تحقیق کریں گے یا نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے تھے صحابہ کرام سے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی کی ہے, آپ بھی تو ان کو خبر ہی دیا کرتے تھے نا, بولیے میرے پاس یہ وحی آئی, خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے. اور آپ اکیلے بھی ہیں, آپ کے ساتھ کوئی اور بھی نہیں ہے جو آپ کی تصدیق کرے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے, اکیلے بھی ہیں. وہاں ہمارے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے ماننا؟ اس لیے کہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے وہ فاسق نہیں ہے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ بات یہاں یہ معاملہ ہے کہ فاسق خبر دے تو تحقیق کرو, وہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر فاسق نہیں ہے خبر دینے والا تو ہم خبر کو ہمیں ماننا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے لوگ تھوڑے الگ ہو جاتے ہیں اس میں, اور وہی دوسرا اصول محدثین کا جو حدیث سے لیا گیا ہے, کبھی سامنے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے, جو خبر لے کر کے آیا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے, لیکن اس کو یاد کرنے میں غلطی ہو گئی, سمجھنے میں غلطی ہو گئی اور غلط بیان کر دیا. جھوٹ تو نہیں لیکن غلط بیان کر دیا. تو اس میں رسول لوگ نہیں آتے ہیں. کیوں نہیں آتے ہیں؟ کہ وہ باتیں ان کے سینوں پہ اتار دی جاتی ہیں تو وہ بیان کرنے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتے, لیکن جو دوسرے لوگ ہیں بیان کرنے والے ان کے اندر دوسرا مسئلہ آتا ہے, غلطی کرنے کا امکان. آدمی بھی نفسے ہی فاسق تو نہیں ہے, سچا ہے, اس کی بات ہمیں ماننی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی تحقیق کی ایک دوسری شکایتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ آدمی کہیں بیان کرنے میں غلطی تو نہیں کر گیا ہے. تو یہ مرحلہ یہ محدثین نے کہاں سے حاصل کیا کہ بیان کرنے میں غلطی تو نہیں کیا؟ یہ بھی دیکھتے ہیں. پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی بھی نفسی بیان کرنے والا کیسا ہے, جسے ان کی اصطلاح میں راوی کہا جاتا ہے, حدیث کو روایت کرنے والا کیسا ہے, فاسق ہے یا غیر فاسق ہے. اگر فاسق ہے تو وہی معاملہ ختم, وہ دوسرے مرحلے میں نہیں آتے, اس کی تو خبر ہمیں لینا نہیں ہے, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا. لیکن اگر وہ فاسق نہیں ہے تو دوسرا معاملہ کی جو بات وہ پیش کر رہا ہے وہ بات اسے یاد ہے یا نہیں ہے. بڑی مشہور حدیث جسے متواتر حدیث بھی کہا جاتا ہے, نظر اللہ مرآن سمع مقالتی فحفظها. ووعاها ثم أداها كما سمع. متواتر حدیث یعنی بہت سارے صحابہ سے یہ حدیث آئی ہے اور صحیح جو ہے سندوں کے ساتھ آئی ہوئی ہے. یہ محدثین کے حدیث پرکھنے کے جو بھی اصول ہیں اس میں یہ چیز شامل ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسرا. پہلا کیا ہے؟ قرآن کی آیت. دوسرا اس کا دیکھیے معنی کیا ہے, نظر اللہ, اللہ تعالی ترو تازہ رکھے, اللہ تعالی ترو تازہ رکھے, رونق کہتے ہیں اس کو, نظر عربی زبان میں رونق کہتے ہیں. یہ اس کی فضیلت کے لیے بیان کیا ہے. عمران, اس آدمی کو جس نے میری بات سنی, سمع مقالتی, میری بات سنی, اسے یاد کیا, اسے سمجھا, محفوظ رکھا, پھر اس کو ویسے ہی ادا کیا جیسے مجھ سے سنا تھا. پھر سے منع کروں, اللہ تعالیٰ ترو تازہ رکھے, یعنی اس کی قیامت کے دن خاص طریقے سے جن کے جو مومن لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ ترو تازہ ہوں گے. تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں میں اسے شامل رکھے جس نے میری بات سنی, میری کوئی بھی حدیث سنی, اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اسے یاد رکھا, اسے سمجھا اچھی طرح سے, اس کے بعد جیسے سنا تھا ویسے ہی اسے بیان کیا. یعنی راوی کی حدیث قبول کرنے کے لیے محدثین کے یہاں جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ راوی فاسق نہ ہو, وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس یاد رکھنے کی اتنی صلاحیت ہو کہ جیسے سنا ہے ویسے ہی بیان کرے. یعنی سننے کے بعد بیان کرنے میں, سمجھنے میں اسے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو, یہ صلاحیت اگر اس کے پاس ہے, راوی کے پاس, تو کہتے ہیں اس کی حدیث صحیح مانتے ہیں ورنہ صحیح نہیں مانتے. اس کے بعد مصطلح میں یا اصول حدیث میں باتیں بہت زیادہ آتی ہیں, لیکن وہ ساری کی ساری باتیں انہی دو قاعدوں سے جڑی ہوئی ہیں, انہی دو اصول سے جڑی ہوئی ہیں, انہی دو ذاتوں سے جڑی ہوئی ہیں. کبھی بھی راوی کے بارے میں دو شرطیں لگاتے ہیں محدثین, ایک کو لوگ عدالت کہتے ہیں, آگے چل کر کے باتیں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آئیں گی, آج کے تمہیدی درس میں یہ بات صرف اشارے میں آ رہی ہے. عدالت کہتے ہیں, عدالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ راوی فاسق نہیں ہے, بس نہیں, یعنی اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں آ سکتا کہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے. اور دوسری شرط وہ یہ لگاتے ہیں کہ راوی کے پاس حدیث کو یاد رکھنے کی, سمجھنے کی اتنی صلاحیت ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ جیسے سنا ہے ویسے ہی بیان کیا ہے. اگر یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں تو اس راوی کی روایت قبول کریں گے ورنہ قبول نہیں کریں گے. اس کے بعد جتنی بھی اصول حدیث کے اندر باتیں آپ کو آگے چل کر کے آتی جائیں گی, آخر میں پھر میں آپ کو یہ پوچھوں گا کہ دیکھو ساری چیزیں ان دو میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. تو ابھی میں پوچھا بتانا چاہوں گا آپ کو, تو ساری باتیں تو آپ کے سامنے نہیں ہیں, تو یہ معاملہ آئے گا سمجھنے کے لیے, پھر وہ ایک پریشانی کی وہ سمجھ میں تو بات نہیں آئی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو پانی گرم, یہ دو اصول ہیں اس کو ذہن میں رکھیے, اور اب اس کے بعد چند باتیں ہم سے سن لیجیے اسی کے تعلق سے, کہ محدثین کے سارے اصول اسی سے جڑے ہوئے ہیں, اور تحقیق کا دائرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا اور آپ کے بعد کیا رہا, حدیثوں کی تحقیق کے تعلق سے یہ جاننے کے لیے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, بعد میں چیزیں کیا ہوتی رہی. ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی, میں نے اتنی ساری باتیں آپ لوگوں کو بیان کی, بہت سارے لوگ آپ میری بات یہ سنے ہوئے ہیں, جا کر کے یہ اپنے ساتھی کے سامنے جب اسے بیان کریں گے تو سامنے والا جو ان کی بات کو سن رہا ہے اس کو یہ پتا لگانا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. بولیے کیا کرنا پڑے گا اسے, ہاں تحقیق کیا کرنی پڑے گی, پہلے وہ بیان کرنے والے کی شخصیت, پہلے بیان کرنے والے کی شخصیت کہ آیا یہ شخصیت قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے, کہیں یہ جھوٹ بولنے جس کو آج کے دور میں چھوڑو کہتے ہیں, یعنی بہت ساری باتیں چھوڑتے رہتے ہیں, تو ویسا کوئی آدمی تو نہیں ہے, یہ ایسے ہی بولتا رہتا ہے, اس میں سے ہے یا ایک سنجیدہ آدمی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. ٹھیک ہے, تحقیق کرنے کے لیے. دوسرا کیا ہے, اس آدمی کے پاس کسی بات کو سن کر کے اس کو سمجھنے کی اور اسے یاد رکھنے کی صلاحیت کتنی ہے. میں جو بھی بات کہا ہوں آپ میں سے جو لوگ بھی سنے ہیں اور سن کر کے جب جائیں گے کسی کو بیان کریں گے اسے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے, تو اس کے پاس پہلا جو مسئلہ آئے گا وہ یہی کہ بیان کرنے والا شخص کون ہے, کون ہے. اس کے اندر وہ دو صفتیں دیکھنا چاہے گا, پہلی صفت کیا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے تو نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کو سمجھ کر کے اسے بیان کرنے کی صلاحیت کتنی ہے, اور اس کے لحاظ سے وہ آدمی کہے گا ہاں یہ بات فلاں کہہ رہے ہیں تو کہی ہوگی یہ بات, ہم اس بات کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں نے ایک بات آپ سے یہ بھی کہی تھی کہ ابھی بہت ساری باتیں سب ریکارڈ میں آ جاتی ہیں, ابھی تحقیق کرنے کا ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے, ریکارڈ میں سن لیں کہ کہا ہے نہیں کہا, ہو جائے گا نہیں, بولیے ہاں سن لیں گے ہم, تحقیق کر لیں گے, اس کے بارے میں معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آدمی کیسا ہے. بالکل یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی بات کہہ دی جائے کسی سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے اور اس بات میں تحقیق کی کوئی ضرورت پیش آ جائے. کیوں؟ ہاں بولیے. ہاں پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں اگر یہ بات کوئی غلط طریقے سے پیش کر دیتا تو فوراً وہی آئے گی, یہ سب کو معلوم ہے. اس لیے کوئی اپنی طرف سے غلط بات نسبت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش نہیں کر سکتا تھا. دوسری بات کیا ہے کہ چونکہ کہنے والے کی شخصیت ابھی موجود ہے, کسی کو بھی تحقیق کرنا ہو تو ڈائریکٹ بولیے جا کر کے پوچھ لے گا, اس کے بارے میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, جا کر کے ڈائریکٹ کہ آپ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں ہے. ابھی آپ ڈائریکٹ مجھ سے ہی فون کر کے پوچھ لیں آپ نے یہ بات کہی یا نہیں کہی, مسئلہ ختم ہو گیا. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان احادیث کو تحقیق کرنے کا جو معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دائرہ بڑا تنگ تھا, اس کی زیادہ ضرورت نہیں پیش آئی. کیوں ضرورت پیش نہیں آئی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اس بات کی اگر تحقیق کرنی ہے کہ آپ نے فرمایا یا نہیں فرمایا ہے, یا آپ نے یہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے, تو معلوم کرنا بہت آسان تھا اور آسانی سے وہ چیز معلوم ہو جائے کرتی تھی. کوئی پریشانی نہیں تھی اس زمانے میں, کوئی مصیبت بھی نہیں تھی. ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے یہ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے, دوسرے صحابی نے کبھی اس کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے, اس لیے وہ ایک صحابی دوسرے صحابی کی باتیں لے لیا کرتے تھے, کبھی اس کے بارے میں سوچتے نہیں. یہی مختلف صحابہ نے بیان کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ کے درس میں وہ باتیں آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کیسی تھی اور آپ کے بعد یہ چیزیں جو محدثین کے جو اصول ہیں ان کی ضرورت, جو اتنی تفصیل جو پائی جاتی ہے اصول میں, حالانکہ سارے اصول یہی آیت اور اسی حدیث انہی دونوں سے متعلق ہیں, انہی دونوں سے لیے گئے ہیں, ان کے اپنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث سے ہی لیے گئے ہیں, لیکن وہ کیسے کیسے وہ لیتے گئے اس کی ضرورت پڑتی گئی ہے, وہ تفصیلات آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئیں گے, آئندہ دروس میں آئیں گے, یہی تفصیلات چلیں گی آپ کے سامنے اور وہیں اس سے یہ باتیں سامنے آتی جائیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے بعد کے دور تک حدیث کی تحقیق کرنے کا سلسلہ یہ کیسے چلا ہے اور کیا کیا اصول بعد میں بنائے گئے, اس وقت کیا ضرورت تھی, کس کو رکھا گیا, بعد میں ایک اور ضرورت پیش آئی اس کو کیوں بڑھایا گیا, وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آگے چل کر کے آتی جائیں گی. میں نے یہ تھوڑی سی پہلے اس لیے ختم کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں, تاکہ وہ پانچ منٹ میں پھر آپ کو وضو وغیرہ بھی کرنا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے پانچ منٹ کا جو ٹائم ہے آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جہاں ہم نے چیز کو ختم کیا ہے یہیں سے یہ سلسلہ آئندہ ہفتے پھر جوڑیں گے, ہم اس کو اسی کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے. اسی لیے ہم نے آپ سے شروع میں کہا کہ یہ سلسلہ جڑا ہوا ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک دن تقریر کی طرح سے سن کر کے چلے گئے, وہ معاملہ نہیں ہے, بلکہ سلسلے کیا ہوں گے, جڑے ہوئے ہوں گے. جی بولیے, کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں, نہیں تو کوئی سوال نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے. یہ حدیث کی بہت ساری کتاب, میں نے آپ سے کہا کہ یہ متواتر حدیث ہے. متواتر حدیث کا مطلب محدثین کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت سارے صحابہ نے روایت کیا اور بہت سارے جو ہے کتابوں میں وہ حدیث جو ہے موجود ہے اور اس کے بارے میں صحیح ہونے کا شبہ نہیں رہتا ہے. کس کے بارے میں؟ جسے کیا کہا جاتا ہے, متواتر. تو حدیث کے بارے میں جب یہ کہہ دیا جائے کہ متواتر ہے تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. جیسے یہ کہہ دیا جائے کہ صحیح بخاری میں ہے تو مسئلہ ختم ہو گیا, مطلب کیا وہ صحیح ہے, ویسے ہی متواتر کہہ دینا کافی ہو جاتا ہے. جی ان کا یہیں پہ ہے کیا, اوپر ہے کیا؟
جی تو وہ لوگ چلے گئے ویسے جو ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا
نہیں یہ تو شریعت کے اصول ہے سب کے نزدیک ایک ہی ہے وہ کیا ہے بول دوں آپ کو فاسق ہر وہ شخص جو کوئی بڑا گناہ کرے یا کوئی چھوٹا گناہ برابر کرتا رہے وہ کیا کہلاتا ہے فاسق کہلاتا ہے یعنی الگ الگ نہیں ہے سب کے یہاں ایک ہی چیز جو کوئی بڑا گناہ یا چھوٹا گناہ برابر کرتا ہے وہ فاسق ہے